بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اگلا عنوان ہے ہمارا جزیرۃ العرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور. یہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین میں چراگاہیں نہریں نہ ظاہر ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ عرب کی زمین تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر صحرائی علاقہ زیادہ ہے، بالکل بنجر زمینیں ہیں. تو اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علاقہ سرسبز ہو جائے گا، وہاں نہریں ہوں گی پانی، حالانکہ پانی کی وہاں بہت قلت ہے، وہاں پانی ہوگا، نہریں ہوں گی، اور گھاس اور چارہ اگے گا کہ جانور چلتے ہوئے وہاں سے چارہ لے سکیں، کھا سکیں. مروجن و انہارا، مروج چراگاہ جہاں جانور چارہ کھائیں، گھاس وغیرہ اگنے لگ جائے گی، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے آثار اب شروع ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تب تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل صحرا، ابھی بھی اگر ہم دیکھیں مدینہ منورہ سے ذرا باہر نکلیں تو پورا، پھر بھی مدینہ کی طرف، تو مدینہ منورہ کی طرف درختوں وغیرہ اور باغات وغیرہ کا کچھ علاقہ بھی ہے. مکہ مکرمہ کے اطراف میں دیکھیں تو پورا صحرائی صحرا ہے. مکہ مدینہ کے درمیان تبوک کا علاقہ آگے تک چلے جائیں، یہ پورا بنجر زمین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پیداوار کثرت سے ہوگی. ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سفر کے دوران ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایک تو کچھ ہدایات تھیں جو اس خاص سفر کے موقع کے لحاظ سے تھیں، اس کے علاوہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی اور تم نے عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ یہ پورا علاقہ باغات اور آبادی سے بھر جائے گا. اب اس وقت تک تو اس کے آثار پتہ نہیں شروع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے آثار باغات تو بہت ہونے لگے. صحابہ کے دور میں کچھ شروع ہوا، بہت تھوڑا، لیکن اس کا بڑھتے 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 اب سلسلہ یعنی اس زمانے میں بڑھا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک وہ علامات پوری طرح مکمل نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں اور مکمل ہو کر رہیں گی کہ یہاں پورے سرسبز علاقہ ہو جائے گا. اگلا عنوان ہے مستقل چمٹنے والے فتنے، خوشحالی و فراوانی کا فتنہ اور تاریک و اندھے فتنے. یہ بہت اہم روایت ہے جس کا عنوان انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے لحاظ سے ایک بہت اہم حدیث ہے. جس کو ہم نے شروع میں بھی یعنی کچھ اصولی اعتبار سے میں نے باتیں کی تھیں کہ احادیث میں بہت سی باتیں صاف صاف نہیں بیان کی گئیں، کچھ ابہام رکھا گیا۔ بہت سی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس شخص کا نام جانتا ہوں جو یہ کام کرے گا، اس کے والد کا نام جانتا ہوں، جس سواری پر ہوگا اس کو جانتا ہوں، پوری تفصیلات، لیکن ہر چیز کی وضاحت امت کے سامنے مناسب نہیں سمجھی۔ چونکہ یہ تشریعی احکام نہیں تھے، عملی احکام نہیں تھے، تو جتنا من جانب اللہ حکم دیا گیا، اجازت ہوئی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ روایت بھی بڑی عجیب روایت ہے، لیکن وہی ہے کہ اس کو ہم یقینی طور پر کوئی خاص چیز متعین نہیں فرما سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارات فرما دیے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفصل روایت ہے، اس کا جو ایک اہم حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا، فتنۃ الاحلاس۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وما فتنۃ الاحلاس، فتنۃ الاحلاس کیا چیز ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرب و حرب، حرب و حرب، یعنی یہ ایسا عجیب فتنہ ہوگا کہ ہر طرف لوگوں میں ایک دوسرے سے گویا لوگ دور ہٹنے کی اور بھاگنے کی کوشش کریں گے، عجیب عجیب طرح کے حالات ہوں گے، کسی سے اطمینان نہ ہونا، کسی سے ہر ایک سے ڈر لگنا کہ پتہ نہیں یہ کون ہو، ہمارا موافق ہے، ہمارا مخالف ہے، لوٹ مار ہوگی، اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں گی۔ یہ تو خیر بہت مختصر وضاحت ہے اس کی لفظی اعتبار سے شرح نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، احلاس، حلسن، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں زمین پر مٹی، چونکہ ہر گھروں میں زمین ہوتی تھی، کوئی فلورنگ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، نیچے مٹی ہے، تو اس کے اوپر کوئی موٹے قسم کے ٹاٹ، چادر کی طرح موٹی سی ہوتی تھی، چادر تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ٹاٹ کہتے ہیں اردو میں، موٹی سی ٹاٹ بچھا دیا کرتے تھے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ زمین پر رکھی ہوئی ہے تو رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو اٹھایا نہیں جاتا، جیسے ہمارا فلورنگ ہوتا ہے، کارپیٹ ہوتا ہے جو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اٹھایا نہیں جاتا، اسی طرح ٹاٹ بھی زمین کے ساتھ وہ لگی رہتی تھی، اور پڑے پڑے اس میں ظاہر مٹی کے اثرات بھی آ جاتے تھے۔ تو فتنۃ الاحلاس کے لفظ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا فتنہ ہوگا جو ٹھہرا رہے گا اور ایک زمانے تک ٹھہرا رہے گا، جس طرح ٹاٹ زمین کے ساتھ ایک عرصے تک پڑی رہتی ہے۔ اور بھی اشارات مفسر محدثین نے اس بارے میں فرمائے ہیں، خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الاحلاس کے بعد پھر ایک فتنہ آئے گا، فتنۃ السرا۔ سرا لفظ، وہی لفظی اعتبار سے ہم چلیں دیکھیں اس کو کہ یہ لفظی اعتبار سے سرا کیا ہے۔ سرا بعضوں نے فرمایا، بعض محدثین نے، کہ یہ سرا سرن، اندر اندر سازش چلے گی، سر راز جس کو کہتے ہیں، راز کو اندر اندر سازشیں چل رہی ہوں گی۔ یہ فتنہ پہلے آ بھی چکے ہیں، اس طرح کے فتنے، ابھی کیا چل رہا ہے، اندر اندر کیا سازشیں چل رہی ہیں، وبا کا یا بلا یا جو بھی اس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری ہے، اس کے پیچھے پیچھے کیا سازشیں چل رہی ہیں، اس سے کون فائدے اٹھا رہے ہیں، سر ہے، راز ہے، اندر کے لوگ کچھ اندر کی باتیں جانتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے یہی فتنہ مراد ہے، لیکن مفہوم میں یہ بھی آ جاتا ہے، یہ اندر اندر کی سازشیں، راز کی باتیں، سر را۔ تو بعضوں نے فرمایا کہ سر سے ماخوذ ہے راز، اندر اندر سازش۔ بعضوں نے فرمایا سر را سرور اور خوشی سے ماخوذ ہے، یہ ایسے فتنے ہوں گے جو مالداروں کو خوش کریں گے، ایسا فتنہ آئے گا جس میں اندر اندر مالدار قسم کے لوگ اہل باطل خوش ہوں گے، وہی ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مراد ہے یا نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے ظاہر ہے کہ یہاں پر جو فتنہ مراد ہے اس میں تو کچھ اور ہی بات بیان کی گئی ہے. میں تو صرف بتا رہا تھا کہ لفظ سرّا جو ہے اس میں ایک تو سر اور راز والے معنی پائے جاتے ہیں, اور لفظ سرّا میں دوسرا سرور اور خوشی والے معنی پائے جاتے ہیں. آگے اس کی میں پہلے الفاظ حدیث کے بتا دیتا ہوں, ترجمہ بتا دیتا ہوں, پھر اس کی ذرا وضاحت جو باشرا نے کی ہے وہ بتا دیتا ہوں. دوسرا فتنہ آئے گا اس کے بعد فتنۃ السراء ہوگا. دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وانما اولياء المتقون, جس کی ابتدا, جس کا اٹھنا, جس کا ابتدا اور بھڑکنا وہ ایک ایسے شخص سے ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا, دعویٰ کرے گا کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے, حالانکہ میرے مجھ سے تعلق رکھنے والے میرے دوست و اولیاء ہیں اور متقین ہیں. یہ شخص جو ہوگا, جو اہل بیت میں سے ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا, یہ بھڑکائے گا اس فتنے کو اور دعویٰ کرے گا کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, وہ دین اسلام پر ہے, سنتوں کا عامل ہے, لیکن نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے بعد لوگ صلح کریں گے ایسے شخص پر, ثم یصلح الناس علی رجل کورکن علی ضلع, لوگ اس کے بعد دوسرے کسی آدمی کے ساتھ مصالحت کا معاملہ کر لیں گے, صلح کر لیں گے, لیکن اس پر بھی معاملہ جم نہ سکے گا. ظاہر ہے چونکہ میرا مقصد یہاں احادیث کی تشریح نہیں بلکہ اشراط الساعہ, علامات قیامت کو بیان کرنا ہے, اس لیے میں تمام لفظی تشریحات پہ نہیں جاتا, لیکن اس حدیث کی تشریح میں, شرح حدیث میں, چونکہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف کے شرح میں ایک مشہور شارح حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کی شرح ہے بذل المجہود فی حل ابی داؤد, اس میں جس وقت یہ شرح لکھ رہے تھے انہوں نے وہ حالات دیکھے ہیں, تو دیکھے ہوئے حالات کے موافق فرماتے ہیں کہ میرے لحاظ سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتنۃ السراء سے مراد وہ ہے جو میں نے دیکھا. وہ کیا؟ یہ وہ بات ہے جس کی ہے تو بہت زیادہ تفصیل, میں صرف مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب خلافت قائم تھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا, سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کی مزید تفصیلات پڑھیں گے, تفسیر میں جہاں اس کی بحث آئے گی انشاءاللہ, اگلی آیات میں وہ آنے والی ہے, تو وہاں کچھ مزید تھوڑی سی وضاحت پڑھ لیں گے انشاءاللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, فتنوں کا پھر سلسلہ شروع ہوا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں خلافت باقی رکھی, پھر خلافتوں کا سلسلہ چلتا رہا, آخری خلافت خلافت عثمانیہ, ترکیہ اس کا دارالحکومت تھا, اصل دارالحکومت وہ ترکیہ تھا, اور وہ لوگ تھے جو خلافت عثمانیہ کے نائب یعنی آگے خلیفہ ہونے والے جو خلیفہ کہلاتے تھے. اگرچہ اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یعنی اسلامی لحاظ سے کوئی ان کے اعمال کے لحاظ سے کوئی بہت اچھے اسلامی کوئی مثال قائم نہیں کی انہوں نے, یعنی حالات بڑے بدل گئے تھے, لیکن بہرحال خلافت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک حکومت پر اور ایک شخص پر, ایک خلیفہ پر نام کے لحاظ سے ہی سمجھ لیں کہ چلو جوڑ کی کوئی صورت تو تھی. لیکن غیروں نے, اہل باطل نے دیکھا کہ دیکھو یہ جب تک اسلام میں خلافت باقی ہے جوڑ ہو سکتا ہے, ان کو توڑو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں وہاں ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھا, اس کو تیار کیا کہ دیکھو شریف حسین, اس کو تیار کیا کہ دیکھو تم عرب ہو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہو, تم کیوں عثمانیوں کے ماتحت, ترکیوں کے ماتحت ہو کر کام کر رہے ہو؟ تم لوگ تو اصل ہو, تم اصل عرب ہو, تمہیں اوپر ہونا چاہیے, تمہیں بڑا ہونا چاہیے. آگے بڑھایا, خوب پیسے دیے, عرب میں, بدوؤں میں, دیہاتیوں میں مال تقسیم کیا, بڑی بڑی فوجیں تیار کیں. حکومت کے لوگوں کو پتہ چلا, اس سے معلومات کیں, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, قسم کھائی کعبہ کے سامنے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اندر سازشیں چلتی رہیں, پیسے خوب پھیلائے, خوب پیسے تقسیم کیے لوگوں میں اور اپنے فوج میں لوگوں کو شامل کیا, اور اچانک سے پھر حملہ کیا اور ترکیوں کو اور عام لوگوں کو قتل شروع کر دیا جو ترکیوں کے ماننے والے تھے، خلافت کو ماننے والے تھے، اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا مکہ اور مدینہ اور حجاز کے علاقے میں، اپنے آپ کو ملک الحجاز کہنے لگا۔ خلافت کے ختم کرنے کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ یہ بہرحال یہ تھا، میں بہت مختصر بتایا، اس واقعے میں اور تفصیلات ہیں، جو اس واقعے کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فتنہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فتنہ السرا، سرا سر راز کے ساتھ یہ کام ہوا تھا۔ سرا بہت مال دے کر لوگوں کو خوش کیا گیا تھا، سرا یہ وہ فتنہ تھا جس سے اہل باطل بہت خوش ہوئے۔ ہمیشہ کے لیے خلافت، مسلمانوں سے خلافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ترکیہ میں خلافت کا کچھ باقی تھا، تو کمال اتاترک کو لایا گیا اور بہر خیر آہستہ آہستہ خلافت کو بالکل مٹایا اور ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہے فتنہ۔ اب میں پھر دوبارہ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، اب اس واقعے پر اس کو جوڑیں۔ کیا واقعہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم فتنۃ السرا، سرا کا فتنہ ہوگا، جس کا اٹھنا اور بھڑکنا، پہلے سے سازشیں چل رہی تھیں لیکن بھڑکنا، اس کی ابتدا اور اس کا اٹھنا، وہ ایک ایسے شخص کے پیروں کے نیچے سے ہوا، یزعم ان، جو میرے اہل بیت میں سے تھا ہوگا، یزعم انہ منی، دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، وانما اولیاء المتقون، حالانکہ میرے اولیاء تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے میرے اولیاء نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شریف حسین کچھ عرصے کے بعد تو اس کو ہٹنا پڑا، ہٹ گیا تو اس کے بیٹے کو حکومت پر لایا گیا، بادشاہت کی جگہ پر۔ جب اس کے بیٹے کو لایا گیا، اس کے بیٹے کو جب لایا گیا تو وہ تو قابل تھا نہیں، اس کو آتا نہیں تھا، زیادہ عرصہ کچھ معاملہ ٹھہر نہ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کورکن اعلیٰ ضلع، جیسے کوئی بھاری چیز ہو وہ ٹیڑھی پسلی کے اوپر رکھ دی جائے تو کبھی ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح اس کا معاملہ جم نہ سکا اور ٹھہر نہیں سکا۔ لیکن بہرحال اہل باطل تو خوش ہو گئے کہ خلافت کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ایک وہاں جب ختم ہوا تو آہستہ آہستہ دوسروں نے بھی ختم کرنا شروع کیا، ختم ہوتے ہوتے خلافت کا نام ہی ختم ہو گیا، خلیفہ کو ہی ختم کر دیا گیا وہاں سے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مراد ہو، ہو سکتا ہے کہ آج کل کوئی اور یا آئندہ کچھ اور ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے کہ فتنوں سے حفاظت کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ نعوذ بک اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری فتنے باطنی فتنے، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، یہ دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے پھر اسی حدیث میں، جیسے میں نے بتایا بڑی اہم حدیث ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم فتنۃ الدہیما، پھر ایک فتنہ آئے گا دہیما۔ دہیما عربی زبان میں دہما، دہیما سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، اور وہ بھی فعیل کے وزن پر جب تصغیر آ جاتے ہیں تو اس کی اور مذمت اور برائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، عجیب سا برے قسم کا کوئی سیاہ فتنہ اٹھے گا۔ یہ کیا سیاہ فتنہ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن آگے آپ نے فرمایا لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة، امت کے کسی فرد کو یہ نہیں چھوڑے گا مگر اس کو کچھ نہ کچھ ضرور اثر پہنچے گا۔ کیا اثر ہے، کیا فتنہ ہے؟ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت، یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ لوگ جب کہیں گے اچھا اب ختم ہو گیا، پھر اور پھیلے گا۔ یہ کیا ہے؟ واللہ عالم۔ کیا یہ فون کا فتنہ ہے جو ایک ایک شخص، لا تدع احدا من هذه الامه، امت کے ایک ایک فرد تک یہ فتنہ پہنچ رہا ہے، براہ راست نہیں تو بالواسطہ، لیکن فتنہ فتنے کا اثر پہنچ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا فتنہ، اس کے اچھے، جو لوگ اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اچھائی بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ چیز بری ہی بری ہے، لیکن اس میں برائیاں غالب ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے ہیں جن کے ایمان پر حملہ ہوا اور وہ ارتداد میں چلے گئے، کتنے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے، ظاہر ہے برائی اس کی زیادہ ہے۔ بہرحال اس سے مراد یہ ہے، یہ اس سے مراد کچھ اور ہوگا، آج کل کی جو بیماری چلی ہے، یعنی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ، یعنی ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ اس کی کیا حقیقت ہوگی، بس یہ ہے کہ ہر ایک اس سے متاثر ہوگا، اور جب یہ کہا جائے گا کہ اچھا چلو اب تو ختم ہوا، اتنے میں اور بڑھ جائے گا. بہرحال واللہ عالم یہ کیا چیز ہے، یہ صرف کوئی بیماری کی شکل کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو انسان کو دینی اعتبار سے بھی نقصان پہنچائے گی اور کچھ انسان کے لیے پریشانی کے باعث بنے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال یہ ہوگا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا و یمسی کافرا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کے وقت مؤمن ہوں گے تو شام تک کفر میں چلے جا چکے ہوں گے، کافر ہو چکے ہوں گے. عجیب عجیب فتنے، عجیب عجیب اعتراضات حق کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے مسلمان کفر میں چلا جاتا ہے. حتیٰ اسیر رسول رجل الناس الى فسطاطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک حصہ کامل ان لوگوں کا ہوگا جو ایمان والے ہیں جس میں کوئی نفاق نہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو منافق ہیں، کوئی بالکل ان کے یعنی دین سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں، نفاق منافق ہیں اور اس میں ایمان کچھ نہیں ہوگا. جب یہ وقت آ جائے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف مؤمن ایک طرف منافق، تو سمجھ لینا کہ اب بس بالکل وقت قریب ہے. جب وہ وقت آ جائے فَإِذَا كَانَ ذَلِكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، پھر بس دجال کا انتظار کرنا، اس دن یا اس کے چند دن بعد دوسرے دن دجال ظاہر ہو جائے گا. یہ روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت کچھ باتیں ہمیں بیان فرما دی. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو شراح نے بیان کی ہیں، لیکن ضرورت کے لحاظ سے ان کو حدیث کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا. اگلے عنوان پہ جاتے ہیں. اگلا عنوان ہے ایسا زمانہ جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، اور پوری حدیث میں پہلے پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ایک وقت آئے گا قریب ہے وہ وقت کہ تم میں عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، حکمن عدلن و حاکم، اور فیصلہ کرنے والے ہوں گے انصاف کے ساتھ، فیکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے، کروس سب ختم، ویقتل الخنزیر، خنزیر کے قتل کا حکم دیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ کے احکام پھر ختم ہو جائیں گے. یہ جنگی احکام وغیرہ سے متعلق جنہوں نے تفصیلات پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں جزیہ کیا ہوتا ہے. پھر ہوگا یہ کہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، مال اتنا کثرت سے بہنے لگے گا، لوگوں میں اتنا مال زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا. آگے فرمایا حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا. پتہ چلا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بعد کا زمانہ ہے، قرب قیامت. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ سجدہ دنیا و آخرت سے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا. ویسے بھی ایک سجدہ وہ آخرت کے اجر کی چیز ہے، دنیا ہے تو سجدہ تو ویسے ابھی بھی بہتر ہے دنیا و مافیہ سے، لیکن انسان کو بھی ایک سجدے کی قیمت دنیا و دنیا مافیہ سے زیادہ محسوس معلوم ہوگی. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی دنیا کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر کوئی عبادت چھوڑ دیتا ہے، سونا ہے نیند کی خاطر تہجد چھوڑ دیتا ہے، ابھی تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایک سجدے کی قیمت دنیا اور تو دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں دنیا سجدے کی قیمت زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت ہوگی، وہ سب اولیاء اللہ ہوں گے. ایک تو گویا ان میں جو اخلاص ہوگا، ولایت کا درجہ مقام ہوگا، اور اس کے علاوہ سب کو پتہ ہوگا کہ اچھا اب تو بس قیامت آ ہی گئی، اب تو علامتیں بالکل ظاہر ہو گئیں، قیامت سر پہ آ ہی گئی ہے، تو آخرت کی طرف دھیان ہوگا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی. کئی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں جمع ہو جائیں گی عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت، اسے کہ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں خاص مقام رکھتے ہیں زہد، دنیا میں زہد اختیار کرنے کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا مقام تھا، لیکن باقی انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص مقام تھا دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے. تو ان کے ساتھیوں میں بھی یہ چیز ہوگی، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. پھر اس کے علاوہ قیامت کا قریب ہونا، خود صلاح نیکی اور نیکی اور ولایت کا مقام ان کو جو حاصل ہوگا تمام لوگوں کو، قیامت کی علامات دیکھ چکے ہیں تو بس اب انتظار ہے مریں اور اللہ کے سامنے جائیں تو سجدے کی قیمت بڑھ جائے گی. اور چونکہ اس وقت مال اتنا کثرت سے آئے گا، ہر طرف سے مال غنیمت وغیرہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ لوگوں کو مال کیا کرنا ہے، اب مال کیا کرنا ہے، مال نہیں چاہیے ہمیں تو عبادت کرنی ہے، مال کی قیمت ہی نہیں رہے گی. یہ خیر مختلف صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، شراح نے اس کی اور بھی تشریحات کی ہیں، لیکن وہی حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا. اس کے بعد اگلا عنوان ہے پہلی رات کے چاند کا بڑا نظر آنا. یہ ایک عجیب علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلۃ، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ چاند بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کا چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، لیکن بڑا نظر آئے گا. اب کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟ واقعتاً ایسا ہوگا کہ چاند بڑا نظر آئے گا، پہلی رات چاند بڑا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ پہلی رات کا چاند بہت باریک چھوٹا سا ہوتا ہے. یعنی ایسا ہوگا کہ کوئی چاند دیکھے گا پہلی رات کا چاند تو وہ کہے گا کہ اچھا ہوا ابن اللیل لیتے ہیں، یہ تو دوسری رات کا چاند معلوم ہوتا ہے. حقیقتاً بھی ایسا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے میں کوتاہی کریں گے، پہلی رات کا چاند دھیان سے دیکھا نہیں اور نہیں نظر آیا تو چلو چھوڑو نہیں نظر آیا، دوسری رات کا چاند تھا، اچھا ٹھیک ہے آج ہی نظر آیا تو آج پہلا چاند ہے. لیکن ظاہری حدیث کا مفہوم بس اتنا ہے، اس سے زائد ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ بہت سی علامات وہ ہیں جو جب تک وجود میں نہیں آ جائیں گی پوری طرح واضح نہیں ہوں گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلی رات کا چاند وہ ایسا نظر آئے گا جس طرح دوسری رات کا چاند ہوتا ہے. تو چاند کے دیکھنے کے سلسلے میں بے احتیاطی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مراد ہو. اگلا عنوان ہے کہ سب لوگوں کا شام کی طرف ہجرت کر جانا. یہ بھی ہوگا کہ لوگ آہستہ آہستہ مختلف علاقوں سے ملک شام کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. ملک شام کیا ہے؟ شام احادیث میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ پورا علاقہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیریا اور لبنان، جورڈن، فلسطین، یہ پورا علاقہ ملک شام کہلاتا ہے. بعد میں پھر الگ الگ ملک چھوٹے چھوٹے الگ الگ ہو گئے، لیکن یہ پورا علاقہ ملک شام کہلاتا ہے. اس کے بارے میں روایات میں بہت کچھ تذکرہ ملتا ہے، کئی روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں، اور بعض ملک شام کے بعض شہروں کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے. دمشق کا نام حدیث میں آتا ہے، غوطہ مقام ہے دمشق کے قریب، اس کا بھی نام حدیث میں آتا ہے کہ غوطہ مقام کے بارے میں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہترین لوگ ہوں گے. ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کی بہترین جگہ اور مرکز جو ہوگی وہ مقام غوطہ ہوگا جو دمشق کے ایک جانب واقع ہے. اس وقت تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے غوطہ، بعد میں یہ غوطہ مقام وجود میں آیا اور یہ بھی موجود ہے ملک شام میں، دمشق کے پاس موجود ہے یہ جگہ. اس کے بارے میں احادیث میں تذکرہ آیا ہے. بہرحال یہ کب ہوگا یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا یا بظاہر حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا. بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں حضرت مہدی کے دور میں بظاہر یہ واقعہ وجود میں آئے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے. باقی یقیناً ہم اس کے وقت کی تعین نہیں کر سکتے کب ہوگا، لیکن اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں. اگلا عنوان ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ اور فتح قسطنطینیہ. ایک دوسری روایت کے مطابق اس غزوہ کی تفصیل، بہرحال اس میں بھی بہت تفصیلی باتیں ہیں اس سلسلے میں، چونکہ جنگوں کی تاریخ تو بہت مفصل ہے. کیا جنگیں ہوں گی، کس طرح کے واقعات ہوں گے، تو اس لیے اس کی بھی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ ظاہر تاریخی باتیں ہیں اور بہت مفصل ہیں۔ ایک مختصر حدیث بتا دیتا ہوں تاکہ ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تاکہ ایک ہمارے سامنے ایک مختصر نقشہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عمران بیت المقدس خراب و یثرب، جب تم دیکھو کہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقے بہت آباد ہو گئے، آباد یعنی لوگ رہنے کے اعتبار سے تو رہتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے آباد ہونے سے مراد گویا ترقی یافتہ جس کو کہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی کر لی، آگے بڑھ گئے، آباد ہو گئے، جب یہ دیکھو گے تو اس وقت مدینہ منورہ کی ویرانی کا وقت ہوگا۔ یعنی مدینہ منورہ میں یا تو اس سے مراد ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کی اب تعداد بہت ہی کم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر، آج کل ہے تعداد کم ہے، باہر سے لوگ آنا جانا نہیں کرتے، لیکن ویران نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث ابھی وجود میں نہیں آئی، ابھی ویران نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں لوگ ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ تھا وہ پورا کا پورا وہ علاقہ تھا جو حرم ہے، کہ اس سے بھی چھوٹا، باقی تو مدینہ منورہ سے باہر کے علاقے کہلاتے تھے، بلکہ ابھی صرف حرم اور حرم مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اور اس کا صحن ہے، اب سے تقریباً ہم 50 سال پہلے دیکھیں تو مدینہ منورہ بس اتنا ہی تھا، حرم اور حرم کے اطراف میں جو صحن بنا ہوا ہے اتنا علاقہ یہ مدینہ منورہ تھا، اس کے باہر تو آبادی وہ جنگل تھا، تو وہ علاقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ویران ہو چکا تھا، اب سے کچھ عرصہ پہلے ویران ہی ہوا تھا، تقریباً قریب قریب کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگ وہاں جا رہے نہیں تھے، لوگوں کے لیے پابندیاں تھیں، ممانعت تھی، لیکن پھر کھل گیا، تو بہرحال یہ مراد نہیں تھا، اس وقت بھی علماء نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ابھی یہ والا وقت مراد نہیں ہے، اور بظاہر ایسا ہی، اور اس کا وقت کچھ آئندہ آنے والا ہے۔ خیر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جب دیکھو کہ اس طرف کا علاقہ بڑا آباد ہو گیا، وہ مدینہ منورہ کے ویرانی کا وقت ہوگا، اور جب مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا تو اس وقت بڑی جنگ ایک ہونے والی ہوگی، اور جو بڑی جنگ ہوگی اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ استنبول کو کہا جاتا ہے، استنبول آج کل ترکیہ کی حکومت میں، مسلمانوں ہی کی حکومت میں کہلاتا ہے، تو اس وقت اس کو پھر فتح کیا جائے گا، اس کی کیا صورتحال ہوگی واللہ عالم۔ اور جب استنبول قسطنطنیہ جب فتح ہوگا، اس کے بعد دجال کے خروج کا وقت قریب ہوگا، یہ ترتیب وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ تفصیلی باتیں ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ تاریخ بھی ہے اور بہت سی روایات بھی ہیں جس میں تفصیلات بیان کی گئیں کہ پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ان تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارا وراثت تقسیم نہ ہوگی اور لوگوں کو مال غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی، کوئی مال غنیمت سے خوش نہیں ہوگا۔ کیسے خوش ہوں گے؟ پیچھے روایتوں کی تفصیلات ہم نے چھوڑ دیں، لیکن وہ یہ کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اہل حق میں اہل بات میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور بڑی جنگ ہوگی اس میں بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو جائیں گے، کفار کے بھی قتل ہوں گے، اہل حق کے بھی قتل ہوں گے، شہید ہوں گے۔ اب جب خاندان کے افراد میں اکثر افراد شہید ہو گئے، مال لے کر انسان کو کیا کرنا، اب کیا خوشی ملے گی؟ کہے گا مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے، اب مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، سب خاندان کے لوگ تو چلے گئے، اب مال لے کر میں کیا کروں گا، اتنے خاندان کے افراد شہید ہو گئے، ان کی وراثت اب مجھے کیا کرنی ہے، چھوڑو جہاں ہے رہنے دو۔ کسی کو خوشی نہیں ہوگی، وراثت لینے میں کوئی خوشی نہیں، مال غنیمت لینے میں کوئی خوشی نہیں، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، مال اتنی کثرت سے لیکن اب ہمیں دنیا میں جینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے خاندان کے افراد تو سب چلے گئے. یعنی فتح حاصل ہوگی لیکن کثرت سے اموات اور شہداء جب ہو جائیں گے اس کے بعد. اب فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تب مال غنیمت بھی کی بھی کسی کو خوشی نہیں، اور وراثت کی بھی کسی کو ضرورت نہیں کہ اب وراثت تقسیم کریں، جیسا ہے رہنے دو، یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑی عافیت میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس عافیت کی قدر کرنی چاہیے. میں کہہ تو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو عافیت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس عافیت کی قدر عطا فرمائے کہ اس عافیت کو ہم اللہ کے رضا والے کاموں میں استعمال کریں اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں. کچھ پتہ نہیں کہ ہم وہ وقت دیکھتے ہیں یا ہماری نسلیں وہ وقت دیکھتی ہیں، لیکن ہمارے اعمال کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے چھوٹوں کی زندگی پر بھی اعمال کا اثر پڑتا ہے. اگلا عنوان بڑا عجیب ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ جس سے سب لوگ اتفاق نہیں کرتے. وہ عنوان ہے لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹانا. یعنی ابھی جیسے ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ دوبارہ لوگ پرانی چیزوں پر آ جائیں گے. اب بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹیکنالوجی اور آگے بڑھے گی، خوب ترقی کرے گی، خوب ترقی کرے گی. ابھی بھی بڑھ رہی ہے، ابھی بھی بہت ترقی ہو رہی ہے. تو بعد میں جو جنگیں ہوں گی اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہوگی، جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ فرات کا جو پانی ہے، نہر فرات کا پانی، وہ پہاڑ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور 100 میں سے 999 مریں گے. تو بعضوں نے کہا کہ یہ تلوار والی لڑائی سے تو نہیں مرتے اس طرح، وہ تو کوئی کیمیکل اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس سے لوگوں کو مارا جائے گا، جو بچے گا وہ لے لے گا، ایک بچنے والا ہوگا 100 میں سے. تو بعضوں نے وہاں پر بھی کہا کہ یہ نئی قسم کی جنگ ہوگی، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پرانا طریقہ پھر آ جائے گا. ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، خوب ترقی کر کے پھر دوبارہ پرانے طریقے پر آ جائے گی. اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. علماء کی دونوں طرف کی رائے ہیں، بعض کہتے ہیں آگے بڑھے گی، ترقی ہوگی، بعض کہتے ہیں ترقی کے بعد پھر تنزلی ہو کے قدیم دور پھر آ جائے گا. میں تو صرف وہ حدیث بتا دیتا ہوں جو اس عنوان کے موافق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تفصیلات بیان فرمائی ہیں جنگوں کی، دجال ہوگا یعنی مسلمان فتح حاصل کریں گے، جب فتح حاصل ہو جائے گی تو ایک علاقہ فتح ہوگا، فتح حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی شخص آ کر جھوٹا اعلان کر دے گا، کہے گا کہ دیکھو دجال آ گیا تمہاری ذریت میں، تم یہاں پر مال غنیمت کو کیا کر رہے ہو، دجال تمہارے گھروں میں آ رہا ہے. تو یہ لوگ گھبرا کر پریشان ہوں گے، اور یہ 10 گھوڑے سواروں کو تیار کر کے کہیں گے تم لوگ پہلے جلدی سے چلے جاؤ، دیکھو حالات کیا ہیں، خبر لے کر آؤ، اس لیے کہ پوری فوج کے جانے میں تو دیر لگتی ہے. تو یہ 10 گھوڑے سوار ہوں گے جو آگے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 10 جو گھوڑوں پر سوار ہوں گے، جن گھوڑوں پر جائیں گے، ان جانے والوں کا نام، ان کے آبا و اجداد کا نام، ان کے گھوڑوں کا رنگ میں سب کچھ جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں سب جانتا ہوں کہ وہ کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا. بات تو کچھ اور چل رہی ہے، آگے اس کی تفصیلات ہیں، لیکن عنوان یہ ثابت ہوا کہ گھوڑوں پر سواری اور گھوڑوں پر جنگ ہوگی. اس وقت بھی ٹیکنالوجی آگے بڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اب وہ پلین وغیرہ پر نہیں جائیں گے، بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑا سواری کریں گے. اس طرح کی اور بہت سی روایات ملتی ہیں جس میں گھوڑوں کی سواری کا، تلواروں کا اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ملتا ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے صورتحال کیا ہے، کہ کیا اس وقت یہی ہوں گے یا اس سے مراد اس وقت کے جو بہترین سواریاں ہیں ان کو گھوڑے کہا گیا مجازی معنی. واللہ عالم، ظاہری الفاظ احادیث کے یہ بتاتے ہیں کہ پرانا طریقہ پھر واپس آ جائے گا. یقیناً ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے. اگلا عنوان ہے، چونکہ یہ عنوان ہم نے پہلے ضمناً پیچھے آ بھی چکا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اگلا عنوان ہے بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی اور اس کا باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا. یہ ابھی پیچھے آیا تھا، ضمناً آیا تھا یا مستقل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ بیت المقدس جب آباد ہوگا تو اس وقت مدینہ منورہ کے ویرانی کا وقت ہوگا. روایت میں نے پیچھے ابھی بتائی تھی. یہاں پر ایک اور روایت ہے جس کو وضاحت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا كَانَتْ, مدینہ منورہ کو لوگ چھوڑ دیں گے بہترین حالت میں, یعنی کہ مدینہ منورہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا, بہترین حالت میں ہوگا, لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے. حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوْ الذِّئْبُ, یہاں تک کہ کوئی کتا یا بھیڑیا داخل ہوگا اور مسجد میں جائے گا, اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں کے کسی ستون یا ممبر پر جا کر وہ پیشاب کرے گا, ممبر یا ستون پہ جا کے پیشاب کرے گا. جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی اونچی جگہ, درخت ہے اونچا ہے کوئی جگہ ہے, اس پر جا کر پیشاب کرتے ہیں. مسجد نبوی میں ابھی تو تصور نہیں ہے کہ اس طرح کوئی کتے اور بھیڑیاں وہاں پر داخل ہوں, کوئی روکنے والا نہ ہو. یعنی اتنی ویران ہو جائے گی وہ جگہ, استعمال اتنا کم ہو جائے گا, اور وہ بھی مسجد نبوی ہے بھی بہت بڑی جگہ. تو اگر کچھ لوگ 10-15 نمازی, 100-200 نمازی بھی اگر ہیں تو آگے والے حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں, پیچھے کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ویران ہو جائے, وہاں پر جانوروں کا آنے جانے کا سلسلہ ہو جائے. ہم نہیں جانتے کہ حقیقت حال کیا ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بہترین حالت میں ہوگا, لیکن لوگ اسے چھوڑ کر جانا شروع کر دیں گے, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کتا یا بھیڑیا وہ وہاں کی کسی مسجد کے ستون یا یعنی مسجد نبوی کے ستون یا ممبر پر پیشاب کریں گے. اور صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا, یا رسول اللہ, تو اس وقت یہاں کی اتنی پیداوار بہترین حالت میں اگر ہوگا تو یہاں کی بہترین پیداوار ہے, تو پیداوار اور پھل وغیرہ یہ کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہاں کی پیداوار وغیرہ یہ پرندے اور درندے ہی کھائیں گے, پرندے اور درندے یہاں کی پیداوار کھائیں گے. عام لینے والے جو انسان ہیں وہ اس کو لینے والے نہیں ہوں گے, تو یہاں جانوروں کا اور عام وحشی جانور, جنگلی جانور, پرندے, اس طرح کے جنی گویا کہ یہ تمام مخلوق جو ہے وہ مساجد میں بھی آنا جانے کا سلسلہ ان کا رہے گا, اور باغات وغیرہ سے بھی وہ لوگ کھائیں گے. یہ واللہ عالم یہ کب وقت آتا ہے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی کہ جب لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور حضرت مہدی کا دور ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے قریب قریب, یعنی بالکل اس زمانے کے قریب قریب, یا ان کے زمانے میں لوگ چونکہ جنگوں میں مصروف ہوں گے مختلف علاقوں میں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کا علاقہ کچھ خالی ہو جائے. واللہ عالم, یقیناً ہم اس وقت کے بارے میں, لیکن اتنا ہے کہ ظاہر ہے ابھی ایسی کوئی حالت نہیں ہے, آئندہ یہ کب وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. فتنے بڑے عجیب ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے, ہم تو کچھ مثالیں پڑھ رہے ہیں, بڑے عجیب عجیب فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. اس سے جس طرح ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی غیب کی باتیں بتائی گئی تھیں, کیا کیا مناظر آپ کو دکھائے گئے تھے, اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی کہ دیکھو اتنے بوجھ ایک شخص پر, اتنے سارے حالات جس نے دیکھے ہوں, پھر بھی وہی حسن اخلاق, وہی چہرے پر مسکراہٹ, وہی حقوق, لوگوں کے حقوق کا خیال, وہی بچوں کو گود میں اٹھانا, ان کے ساتھ ہمدردی. ورنہ انسان تو عجیب حالت ہو جائے اگر ہم کسی کو یہ سب چیزیں دیکھی بھی ہوں کسی نے, اور اتنا بڑا ایک بوجھ کسی پر ہو, تو ظاہر ہے اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جیسی بھی حالت ہو, جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں, لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملنا, مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا, اور بچوں کے ساتھ ہمدردی, گھر والوں کے حقوق, ان سب چیزوں کا خیال پھر بھی آپ نے فرمایا. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.